الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. في سورة الحجرات جو قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت کے اندر اولا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پہلے رکوع کے بعد دوسرے رکوع کے اندر مسلمانوں کو باہمی اخوت اور محبت کا سبق دیا گیا ہے. لہذا جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ اسی کے متعلق ہے کہ مسلمان باہمی محبت اور اخوت کے ساتھ رہے. انما المؤمنون اخوة، یعنی ہر کلمہ گو تمہارا بھائی ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ہمارا دینی بھائی ہے، گو خونی رشتہ نہ ہو، علاقائی رشتہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین سے رشتہ داری ہو جاتی ہے. اور جو دین کی محبت ہوتی ہے وہ سب سے اعلیٰ اور ارفع محبت ہے. دین کی وجہ اور دین کے واسطے سے جو محبت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کسی کوئی چیز مطلوب نہیں ہوتی، نہ پیسہ مطلوب ہوتا ہے، نہ کوئی عہدہ مطلوب ہوتا ہے. مقصود کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا دین جو میرے پاس ہے میں دوسروں تک پہنچا دوں، اور جو اگر کسی کے پاس ہے وہ مجھ تک آ جائے. لہذا اس کے اندر جب دین کا معاملہ ہے تو اس کے اندر کوئی لالچ اور کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. لہذا حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 آدمی ایسے قیامت کے دن جنت کے اندر جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اس میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این المتحابون فی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر آپس میں محبت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور دادا نے فرمایا کہ جس جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا، اور جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا. سائے میں بلا کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں کرنا ہے، نماز، فرض، واجبات، سنت موقع کرے، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے خالصتاً اللہ کے لیے. کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء نے ایک ہی بات کہی، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میں صرف یہ کہتا ہوں جو دین کا راستہ ہے تم دین پر آ جاؤ. صرف قرآن میں ایک جگہ بیان فرمایا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. تم جو مجھے تکلیف پہنچاتے ہو میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، نہ مال کا، نہ دولت کا، کسی چیز کا نہیں. حالانکہ خود کفار نے پیشکش کی. خواجہ ابو طالب کے پاس آئے قریش کے سردار اور فرمایا کہ اپنے بھتیجے سے آپ اتنا کہلوا دیجئے کہ جو ہمارے معبود ہیں وہ بھی صحیح ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی صحیح ہے. اللہ کے خواجہ ابو طالب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ لوگ تم سے کچھ کہنے آئے. پوچھا، بھائی کیا کہنے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ آپ کا رب بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایسا چچا، اے میرے چچا، ایسا ممکن نہیں ہے. ورنہ قریش نے کیا کہا تھا، آپ کو جتنا مال چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں. آپ کو عرب کی حسین ترین عورت چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو بادشاہت چاہیے، ہم آپ کو بادشاہت دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو قبول نہیں فرمایا اور دعوت دیتے رہے. تو جو محبت اللہ کے نام پر ہو تو اس کا اللہ تعالی ثمرہ جو ظاہر فرماتے ہیں وہ ایسا ثمرہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے جنت تک پہنچ جاتا ہے انسان. دیکھیں ایک شخص پاکستان کا ہے، ایک شخص دادا اس لیے فرماتے تھے کہ اللہ کے عشاق جہاں بیٹھے، حدیث پاک میں آتا ہے مجتمعت قوم یذکرون اللہ، جو قوم مل کر کے اللہ کو یاد کر رہی ہو، فرمایا حفت علیہم الملائکہ، پہلا انعام ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا ملائکہ ان کو گھیر لیں گے. وغشیت علیہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو گھیر لے گی. ونزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینہ نازل فرمائیں گے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر ان کا ذکر کریں گے کہ دیکھو میرے بندے دنیا میں مجھے یاد کر رہے ہیں. تو فرماتے تھے کہ یہ ایک جماعت ایسی ہے کہ جو اللہ کے نام پر جمع ہوا، اللہ تعالیٰ ملائکہ کے اندر ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے میرے نام پر جمع ہوئے. لیکن آج ہم اس کی اہمیت کا احساس نہیں کرتے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے کیا ملتا ہے. نبی کے پاس بیٹھے گا تو صحابیت کا لقب عطا ہوگا، صحابی کی صحبت میں بیٹھے گا تابعیت کا لقب ملے گا، اور تابعی کی صحبت میں بیٹھے گا تو تبع تابعیت کا لقب ملے گا. اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ صالحین کا لقب عطا فرمائیں گے. اسی لیے التحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ابراہیم آپ آ گیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. نے فرمایا کہ دیکھو یہاں نماز کے اندر خود اللہ تعالی جو بھی نماز پڑھے، لیکن صالح ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر ہو. فرمایا کہ اگر بیت اللہ میں ایک شخص کہتا ہے کہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہمارے اوپر، السلام علیکم، السلام علینا وعلى عباد اللہ صالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے ہر نیک بندے پر. فرمایا تم نیک بن جاؤ، اگر تم پاکستان میں بھی ہو تو بھی اگر تم نیک ہو تو بیت اللہ میں جو انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کی دعا تمہیں خود بخود مل رہی ہے. فرمایا بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرو. فرمایا نیک بننے کے بعد کہنا نہیں پڑتا، پانچ وقت تو ویسے ہی مل رہی ہے، پانچ فرائض میں تو ویسے ہی مل رہی ہے کہ السلام علینا، کہ سلامتی ہو ہمارے لیے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سارے جہان میں اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان کے اوپر بھی سلامتی ہو. تو دادا فرماتے تھے دیکھو نیک اور صالح بننے کا فائدہ کیا ہے کہ مفت میں دعا مل رہی ہے. ایک شخص مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کو بھی دعا مل، اس کی دعا پاکستان کے ایک دیہات کے اندر رہنے والا نیک و صالح بندہ ہے، اس کو بھی مل رہی ہے. تو فرمایا وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں، لیکن رشتہ ایمان کا ہے. یہ ایمان کا رشتہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کہنا نہیں پڑتا، دعا خود بخود ملتی ہے، دعا خود بخود مل رہی ہے. ایک انسان دعا کی درخواست کرتا ہے کہ بھائی آپ حرمین جا رہے ہیں، میرے لیے ذرا دعا کیجئے گا، حرمین جا رہے ہیں میرے لیے دعا کیجیے گا, کیونکہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے. لیکن انسان صالح بن جائے, نیک بن جائے, تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک و صالح بندے ہیں, اب کتنے غوث ہیں, کتنے قطب ہیں, کتنے ابدال ہیں, وہ جب بھی نماز پڑھیں گے تو غوث, قطب, ابدال, جن کو ہم جانتے بھی نہیں, ان کی دعا میں بھی ہم شامل ہوں گے. صرف کس کی برکت سے؟ صالح بننے کی برکت سے, یعنی متقی بننے کی برکت سے ہم ان کی دعا کے اندر شامل ہو گئے بلا سوال کے. میں ہم نے تو نہیں کہا کسی غوث قطب ابدال سے کہ ہمارے لیے نماز میں دعا کرنا, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم اور انعام دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا تم نیک بن جاؤ, تمہیں کسی کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا, کسی کے پاس جانا نہیں پڑے گا, بلکہ خود بخود تمہارے لیے دعا نکل جائے گی. اور دعا کروانا اور ہے اور دعا لینا اور ہے. ایک انسان دعا کی درخواست کرتا ہے اور ایک انسان کام ایسا کرتا ہے کہ لوگ اس کو دعا دیتے ہیں. دادا فرماتے تھے کہ دونوں کے اندر فرق ہے. بعضوں نے اپنے اکابرین کی خدمت ایسی کی, اپنے اساتذہ کی خدمت ایسی کی کہ اساتذہ کی زبان سے ان کے لیے دعا نکل گئی. ہمارے استاد جسے میں نے حرص کیا ہے, وہ فرماتے تھے کہ استاد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. فرمایا کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب قرآن مجید پڑھایا جاتا تھا, اب تو مدرسے میں صبح جایا جاتا ہے, شام آ جاتے ہیں. انہیں اس زمانے کے اندر ماں باپ بچوں کو استاد کے حوالے کر دیتے تھے. تو فرمایا ایک باپ نے آ کر ایک بچے کو حوالے کیا کہ مولوی صاحب اس کو قرآن کریم یاد کرا دے. تو فرمایا کہ بچوں سے استاد خدمت بھی لیا کرتے تھے, تو گندم کا وقت تھا, انہوں نے اس بچے کو گندم کاٹنے بھیج دیا. پھر اس کے بعد وہ بھول گئے کہ میں نے اس کو بھیجا بھی تھا. جب وقت مقررہ آیا, اس کا والد آ گیا, اس نے کہا میرا بچہ آپ کے پاس میں نے بھیجا تھا, میں لے کر آیا تھا. اس بچے نے یاد کر لیا, قرآن حفظ ہو گیا. انہوں نے دوسرے بچوں سے پوچھا, انہوں نے کہا استاد جی آپ نے اس کو بھیجا تھا, واپس بلانا بلایا نہیں. استاد نے کہا بلاؤ, اور استاد خود کمرے کے اندر گئے اور مصلی بچھا کر دو رکعت پڑھ کر دعا کرنی شروع کی. کہا یا اللہ میں نے زندگی بھر تیرے قرآن کی خدمت کی ہے, یا اللہ آج میری عزت کا سوال ہے, میری عزت کو آپ برقرار رکھیے گا. فرمایا وہ بچہ آ گیا. اب اس کے والد نے پوچھا بیٹا تم حافظ بن گئے؟ بچہ کیا جواب دیتا؟ اس نے کہا شاید بچہ شرما رہا ہے, باپ نے قرآن کریم میں جہاں سے پوچھا بچے نے وہیں سے سنانا شروع کر دیا. تو جو انسان دین کی خدمت کرتا ہے, اپنے آپ کو دین میں کھپا دیتا ہے, اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ہاتھ جب اٹھتے ہیں اللہ ان کی دعا کو رائے گا نہیں فرماتا, ان کی دعا کو رائے گا نہیں فرماتے, کیونکہ وہ دین کی ایسی خدمت میں لگے کہ خود ان کو اپنا حال معلوم نہیں ہے. لہذا بعض لوگ دعا کرواتے ہیں, بعضوں کے لیے دعا دل سے نکل جاتی ہے. تو قرآن کریم میں کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, اگر دو مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان میں صلح کرا دو. اسی لیے لکھا ہے فقہ نے کہ اگر جھوٹ بولنا بھی پڑے, مثلا ایک شخص دوسرے شخص سے ناراض ہے, دونوں میں ناراضگی چل رہی ہے, اور حدیث میں کیا آتا ہے تین دن سے زیادہ جس نے بول چال بند رکھی وہ ہم میں سے نہیں ہے. فرمایا کہ اب دونوں نہیں بول رہے, فرمایا کہ اب کیا ہے جھوٹ بولنا بھی اس کے لیے جائز ہے, اگرچہ وہ نہیں کہتا کہ میں آپ سے ملنے, وہ آدمی بہت اچھا ہے. فرمایا پھر بھی جا کر کے کہو کہ وہ تو آپ کی اتنی تعریف کر رہا تھا تاکہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے, اور اس کے پاس جاؤ تو کہو بھائی وہ آپ کی اتنی تعریف کر رہا تھا, تاکہ دونوں کے درمیان میں صلح ہو جائے. فقہ نے لکھا یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ کیونکہ یہ جھوٹ ایسا ہے کہ دو مسلمانوں کو جوڑنے والا ہے. آج ہم مقابلہ تو کرتے ہیں لیکن مقابلے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں العیاذ باللہ, جھوٹ گناہ ہے, لیکن اگر اس جھوٹ کو شریعت کے مطابق استعمال کیا وہ جھوٹ اب جھوٹ نہیں رہا, اس جھوٹ کے اوپر ثواب ملے گا. انسان کے اندر ایک مادہ ہے, خواہشات کا مادہ, اگر انسان اسی مادے کو صحیح استعمال کرے. ایک حدیث کے اندر میں نے پڑھا کہ ایک صحابی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت کر رہے تھے. دوسرے آج ہم دنیا میں متقابل کرتے ہیں, ہمارا متقابل دنیا کے اندر ہے, اس کے پاس اتنا مال ہے, میرے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے, بلکہ میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اس کے پاس گھر اتنا اچھا ہے, میرے پاس اس سے اچھا گھر ہونا چاہیے. لیکن صحابہ میں کیا تھا؟ تقابل تو تھا لیکن دین کے معاملے میں تھا. انہوں نے دیکھا یہ تلاوت کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کل میں اس سے پہلے آؤں گا اور ان سے زیادہ تلاوت کروں گا. دوسرے دن پہلے آئے تو دیکھا وہ پہلے سے موجود ہے. اس دن عہد کیا کہ اب میں رات کو ابتدائی حصے میں آ جاؤں گا. ابتدائی حصے میں آئے تو بھی وہ موجود تھے. اچھا صحابہ میں یہ نہیں تھا, مسجد نبی کتنی تھی, چھوٹی سی, صلی اللہ علیہ وسلم, تو رات کا اندھیرا کون کس کو پہچانتا ہے. وہ صحابی بیٹھ گئے, انہوں نے کہا پوچھوں کہ یہ ہے کون. معلوم ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور صدیق سے کون آگے نکل سکتا. مقام تو اللہ تعالی نے صدیقیت کا عطا فرمایا, لیکن صدیق کون ہوتا ہے؟ میں نے پچھلے جمعے بھی بیان کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے, سامنے آئینہ ہو تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, اور آئینے میں جو شبیہ ہے وہ صدیق کی شبیہ ہوگی. یہ مقام صدیقیت ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین, جن پر اللہ نے انعام کیا, سب سے پہلی قوم کیا ہے؟ انبیاء کی, دوسری صدیقین کی. تو دنیا کے اندر تمام انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ اللہ تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق کا رکھا ہے. مقام صدیقیت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ساری دنیا کے غوث, کتب, ابدال, محدث, مفسر مل جائے, حضرت ابوبکر صدیق تو کیا ایک معمولی صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. لہذا لکھا ہے محدثین نے کہ صدیق کا معنی کیا ہے, فرمایا والصالحین, صلحا کے اندر جو اوپر درجے کے اندر آ گیا, نیک کاموں میں جو آگے بڑھ گیا, اس کو اللہ تعالی نے اپنا دوست فرمایا. تو فرمایا فاصلحوا بین اخویکم, ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دو. صلح کا کیا مرتبہ ملے گا وہ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو. کیا مطلب ڈرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ پہلے تو فرما رہے انما المؤمنون اخوة, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم, اور اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان میں صلح کرا دو. آگے فرمایا تیسری چیز واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. کس معاملے میں؟ کہ ادھر کی بات ادھر نہ کرو, ادھر کی بات ادھر نہ کرو. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے آ کر کیا کہا, حضرت فلاں شخص آپ کی برائی کر رہا تھا. حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا ظالم اس نے تو کانٹا سوئی پھینکی تھی, تو نے لا کر چھپا دی. کسی کی غیبت سنی معمولی سی, فوراً جا کر اس کو بتا دیا. کہہ رہے بھائی آپ کے بارے میں تو وہاں یہ بات ہوتی ہے. اس نے بھی دل کے اندر بٹھا لیا. اللہ نے کیا فرمایا فاتقوا اللہ, دیکھو صلح کرانے کا کام تمہارا ہے، لگائی بجھائی کا کام تمہارا نہیں ہے. لہذا فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. جب تم اللہ سے ڈرو گے فرمایا لعلکم ترحمون، شاید ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالی رحم فرما دے. لیکن آج یہ بیماری اتنی عام ہو گئی کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کا عیب دیکھتا ہے تو اس کا عیب دیکھنے کے بعد دوسرے مسلمانوں کے سامنے اس کا عیب بیان کرتا ہے. نہیں، عیب دیکھو، دیکھ لیا، اگر ہمت ہے تو سب سے اولاً اس کو اکیلے میں تنہائی میں لے جا کر اس کو سمجھا دو، بھائی آپ کے اندر یہ عیب ہے، یہ چیز ہے، دیکھو ماننا نہ ماننا وہ اس کا کام ہے، ہمارا کام ہے خیر کی بات بتلا دینا، خیر کی بات پر عمل کروانا، یہ ہمارا کام نہیں، یہ نبی کا کام بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لعلک باخع النفس کا لا یکون مؤمنین، کیا یہ کفار اگر ایمان نہ لائیں گے تو آپ اپنی جان بھی دیں گے. معلوم ہوا نبی بھی نیکی کا حکم کر سکتا ہے، نیکی کے اوپر لا نہیں سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کے اسلام لانے کے اوپر آسمانوں پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، اتنا بڑا درجہ. حضرت عمر فاروق کو اللہ تعالی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا. عمر فاروق مراد نبی بن کر کے آئے تھے، لیکن عمر فاروق کو کیا معلوم تھا کہ میں قتل کے ارادے سے نکلوں گا اور وہاں جا کر جذب کر لیا جاؤں گا. نکلے تھے کس ارادے سے؟ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. حضرت عمر کو تھوڑی معلوم تھا کہ میں قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور وہاں مجھے ایمان مل جائے گا، لیکن اللہ تعالی نے قتل کے ارادے سے نکلنے والے عمر کو اللہ تعالی نے ایمان عطا فرما دیا اور ملائکہ نے خوشیاں منائی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، تم اگر اللہ سے ڈرتے رہے اور اس چیز سے بچتے رہے کہ مسلمان کا عیب دیکھو. دادا عجیب بات فرماتے ہیں، فرماتے تھے بتاؤ آپ کا ایک بیٹا ہے اور لوگ اس کے بارے میں بری باتیں ہوٹل میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، فرمایا آپ برداشت کرو گے؟ نہیں کرے گا نا انسان. کیوں؟ اس کو اولاد سے محبت ہے. فرما اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ میرے بندے کی برائی کوئی میرے بندے کے سامنے کرے. اگر اس کو نیک راستہ بتلانا ہے، اس کے اندر کوئی گناہ ہے، کوئی کمی ہے، کوئی انسان کامل اور مکمل نہیں ہے سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، کوئی کامل اور مکمل نہیں ہے، ہر ایک انسان میں عیب ہے. اسی لیے بزرگوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا گناہ گار سے نفرت حرام ہے اور گناہ سے نفرت واجب ہے. گناہ گار انسان ہے اس سے نفرت کیا ہے؟ لازم ہے. اور گناہ اس کے گناہ سے نفرت یہ حرام ہے. دادا نے اس کی مثال دی، فرمایا جسم کے اندر پھوڑا نکل آیا، یا کہ آج کے زمانے میں کینسر موزی بیماری ہے، فرمایا کینسر نکل آیا، فرمایا اب نفرت کرو گے کینسر سے کرو گے یا جس آدمی کو کینسر ہوا اس سے کرو گے؟ بولے بھائی کینسر سے کریں گے، اس آدمی سے مزید ہمدردی کریں گے، یا اللہ اس کو کینسر ہو گیا اس کو شفا دے دے. جن کو اللہ تعالی نے تعلق عطا فرمایا اس کے لیے دعا کریں گے، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، اس کو کینسر کی بیماری ہو گئی. تو انسان جب کینسر کو برا سمجھتا ہے کینسر والے کو برا نہیں سمجھتا، اسی طرح گناہ کو برا سمجھے گناہگار کو برا نہ سمجھے. کیونکہ معلوم نہیں گناہگار کو اللہ تعالیٰ کس مقام پر پہنچا دے. ایک بزرگ تھے ان کا واقعہ میں نے پڑھا, فرمایا کہ میں دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا صبح کے وقت میں, فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک بچھو آیا دریا کے کنارے کنارے. جب وہ آیا تو ایک کچھوا دریا میں سے نکلا اور دریا کے کنارے آ کر کے کھڑا ہو گیا. وہ بچھو اس کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ کچھوا چلتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا. بچھو وہاں اترا, زمین پر چلنے لگا. کہا میری مجھے بھی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے, بچھو کہاں اور کچھوا کہاں, کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں بھی دریا پار کر کے چلا تو بچھو جا رہا تھا, اس کے پیچھے پیچھے میں بھی چلتا رہا. فرمایا آگے کافی دور گئے, دیکھا میں نے کہ ایک انسان شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے اور ایک سانپ اس کی طرف بڑھ رہا ہے ڈسنے کے لیے. فرمایا اس بچھو نے اس سانپ کو ڈسا, سانپ مر گیا, بچھو واپس آیا کچھوے پر بیٹھا اور دوسرے کنارے پر اترا اور چلا گیا. فرمایا مجھے حیرت ہوئی کہ اللہ یہ کون سا بندہ ہے کہ جس کی جان بچانے کے لیے آپ نے اتنا بڑا انتظام کیا. فرمایا میں آیا, میں دریا سے پانی لے کر کے آیا, اس بندے کے منہ پر چھڑکا, اس کو اٹھایا, اٹھا کر کے پوچھا اللہ کے بندے تو کون ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ میرے پاس. کہا آج ایک عجیب واقعہ ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ سانپ دیکھ رہا ہے؟ کہا ہاں. کہا اللہ تعالیٰ نے آج یہ معاملہ کیا کہ بچھو کو اللہ تعالیٰ نے کچھوے کی سواری دی اور اس نے آ کر اس سانپ کو مارا اور تیری جان بچا لی, اور تو شراب کے نشے میں مدوش پڑا ہوا ہے. ہم نے کہا حضرت نے یہ توبہ کرا دی. جو اللہ اتنا محبت کرنے والا ہے کہ ایک شرابی کو اللہ تعالیٰ نے سانپ سے نہیں کٹوایا. آئے ہمارا کیا معاملہ ہے؟ گناہگار کو دیکھتے ہیں ارے یہ تو ایسا ہی ہے, نہ معلوم اللہ تعالیٰ اس کو کب توفیق توبہ عطا فرما دے. اور جو انسان ناز کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کب اس سے اس کے ایمان کو کھینچ لے اس کو پتا بھی نہ چلے. حدیث پاک میں کیا آتا ہے, بہت سے ایسے گناہگار جن کو انسان کیا سمجھتا ہے کہ یار ان کا کیا معاملہ ہوگا, فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا فیصلہ فرما دیں گے. تو فتقوا اللہ, جو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو, تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اس چیز کے اندر کہ دو مسلمانوں کے درمیان میں یا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے بارے میں دل میں اگر کینہ اور بغض رکھ کے, فرمایا فتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, یہ نہ رکھو ہر مسلمان کے ساتھ خوش دلی سے پیش آؤ. ہاں اگر اس نے شیخ ہے اس کو حق ہے اپنے مرید کو ڈانٹنے کا, استاد ہے اس کو حق ہے ڈانٹنے کا اپنے شاگرد کو, کیونکہ اگر دادا نے بات فرمائی, فرمایا ڈینٹ بغیر ڈانٹ کے نہیں نکلتا, ڈینٹ نکالنے کے لیے ڈانٹنا پڑتا ہے. فرمایا ڈینٹ پڑ جائے تو فرمایا کہ ہتھوڑا مارنا پڑتا ہے یا نہیں, پھر جا کر ڈینٹ نکلتا ہے. تو فرمایا جب شیخ اپنے مرید کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے اور کبھی ڈانٹتا ہے تو اس کو حقیر سمجھ کر نہیں ڈانٹتا. یہ عجیب نقطہ ہے, اس کو غور سے سنیں. فرمایا اس وقت شیخ کے خیال میں کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ جیسے کسی اپنے وزیر کو بلائے اور کہے یہ میرا شہزادہ ہے یہ نالائق ہے, لگا اس کو ایک درہ. فرمایا وزیر کیا سمجھے گا؟ وزیر کانپتا ہوا جائے گا کہ میں مارنے جا رہا ہوں شہزادے کو, زور سے مارا ایسا نہ ہو میری وزارت چلی جائے. تو فرمایا اللہ والے بھی اگر کسی انسان کو ڈانٹتے ہیں تو یہ سمجھ کر کے ڈانٹتے ہیں کہ یہ اللہ کا شہزادہ ہے اور ہم تو اس سے نیچے کے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہماری پکڑ ہو جائے. ایک دن حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ علیہ سید تھے, چونکہ دادا نے بہت ڈانٹا ان کو, تو ایک دن دادا نے کمرے میں بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ میر صاحب, ایک جذب کی کیفیت تھی اس وقت, فرمایا میر صاحب میں نے آپ کو بہت ڈانٹا, آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں, آپ مجھے معاف فرما دیے. نبی صاحب نے کہا حضرت اس کے اندر معافی کی کیا بات ہے، میں آپ کا مرید ہوں. فرمایا مرید مرید کچھ نہیں، جب تک معافی معاف نہیں کرو گے میں معافی مانگتا رہوں گا. یہاں تک کہ نبی صاحب نے جب یہ کہا کہ حضرت میں آپ کے کہنے پر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے معاف کر دیا، تب زیادہ خاموش ہوئے. تو اللہ والوں کے قلب پر جو اللہ تعالی کی کیفیت ہوتی ہے نا، بعض دفعہ کیفیت کا ایسا پردہ کھلتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ، انسان جتنی بلندی پر جائے گا انسان اپنے آپ کو اتنا ہی، دین کے معاملے میں وہ انسان اپنے آپ کو اتنا ہی زیادہ بدتر سمجھے گا، اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفانی سمجھے گا کہ یار میرا، میں تو اتنا بڑا ولی ہوں کہ مجھ سے پوری دنیا کے لوگ مرید ہیں. وہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے گا اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ میرے عیبوں کو پوشیدہ رکھنا. ایک دفعہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمتہ اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ میں دادا کے مرید تھے، تو دادا ریونین کے سفر میں تھے، تو مولانا یونس صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب آ کر صبح فجر کے بعد دادا سے فرمایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کہ حکیم اختر سے کہو کہ جو ہدیہ مجھے بھیج رہا تھا وہ ہدیہ آج کل آنا بند ہو گیا ہے. تو دادا نے تھوڑی دیر سوچا، پھر فرمایا کہ میں ہر بیان کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بیان میں جتنے لوگ توبہ کریں اور نیک و صالح بن جائیں اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہنچا دیجئے گا. اور میں یہاں اتنا مشغول ہو گیا کہ میں اس چیز کو بھول گیا تھا، میں پھر دوبارہ دعا کرتا ہوں. اسی مجمع میں دعا کرائی کہ اللہ میں نے جتنے بیانات کیے اور میرے بیانات سے جتنے لوگوں نے توبہ کی، جن کے جتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی، یا اللہ اس کا ثواب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر تک پہنچا دیجئے گا. تو جب محبت شدید ہوتی ہے نا، تو کبھی کبھی محبوب جو جس سے محبت ہے اس سے شکایت بھی کر دیتا ہے، بھائی تمہارا ہدیہ تھا کہاں چلا گیا. یہ خواب دلیل محبت ہے، یہ اتنی بڑی دلیل ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، شیطان ہر روپ میں آ سکتا ہے سوائے میرے روپ کے، میری شکل میں نہیں آ سکتا. یہ دلیل تھی کہ زندگی کے اندر اللہ تعالی نے دادا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت عطا فرمائی تھی کہ اگر جو ہدیہ نہیں پہنچا تو مانگا اسی سے جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اشارہ کیا کہ وہ ہدیہ نہیں پہنچ رہا، مطلب تھا کہ محبت کا مقام تو یہ کہ تم اتنے رش میں بھی نہ بھولتے، لیکن بھول گئے ہو کوئی بات نہیں، دوبارہ بھیجو. تو فرمایا فتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو. دوستو جب اللہ تعالی کا ڈر جس انسان کے قلب میں پیدا ہو گیا، سمجھ لو دونوں جہان اس کا بن گیا، کیونکہ پھر اس کی خلوت اور اس کی جلوت ہمیشہ یکساں ہوگی. چاہے وہ خلوت کے اندر ہو، چاہے وہ 1000 آدمیوں کے اندر ہو، اس کے تعلق مع اللہ کے اندر کبھی کمی نہیں آئے گی. اس کا تعلق مع اللہ جہاں ہے، ہر وقت اس کے اندر ترقی ہوتی رہے گی اس کے اندر. آگے فرمایا لعلکم، ہمارے جو عربی جاننے والے، لعل ہمارے آتا ہے عربی کے اندر اس کے لیے کہ شاید، لعلکم شاید ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالی رحم فرما دے. کیا مطلب؟ یقینی طور پر اگر تم یہ اعمال کرو گے تو اللہ تعالی تم پر رحم فرما دیں گے. جب اللہ کی رحمت مل گئی، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟ ایک انسان غریب ہے لیکن اللہ تعالی کو راضی کر کے رکھتا ہے. دادا نے فرمایا اس بادشاہ سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. مبتلا اس بادشاہ سے بہتر ہے جو بادشاہ نافرمانی میں مبتلا ہے. فرمایا وہ فقیر اور وہ مزدور اس سے بادشاہ میں بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے رکھتا ہے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر, میر مت مرنا کسی گلفام پر, یعنی حسین لڑکیوں پر, میر مت مرنا کسی گلفام پر, خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. یہ بدن قبروں کے اندر انسان قبر کھود کر کے دیکھے, دنیا کا حسین ترین اور دنیا کی حسین ترین عورت دفن کی گئی تھی, اب کیا ہے ہڈی اور ڈھانچہ. تو فرمایا فانی سے عشق مت کرو, جو غیر فانی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرو. اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کے اندر جاؤ, اللہ والوں کی صحبت میں آتے جاتے رہو. آنے جانے سے دل کے اندر محبت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا, گناہ چھوٹنے شروع ہو جائیں گے, گناہ چھوٹنے شروع ہو جائیں گے. اور جن لوگوں نے آنا جانا کم کیا وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے, کیونکہ ایک انسان پر مسلسل بارش ہو رہی ہے, سمجھ لیں کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے, وہ انسان باہر صحن میں کھڑا ہوا ہے. اب بولو اس کے اوپر کوئی مٹی کوئی گرد باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی. سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسی ہیں اللہ اکبر, انسان حیران رہ جاتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک انسان دن میں 5 دفعہ اپنے اعضاء کو دھوتا ہے, کیا اس کے اعضاء کے اندر گندگی ہوگی؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں. فرمایا یہی مثال اس انسان کی ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے اور اس کے لیے وضو کرتا ہے, اس انسان کے اعضاء پر گندگی باقی نہیں رہے گی. اور یہ وضو اتنی اہم چیز ہے کہ حدیث پاک میں سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا بخاری کی شریف کی روایت ہے, فرمایا رات کو جب سو تو نماز جیسا وضو کر کے سو. یعنی یہ نہیں کہ یار نیند آ رہی ہے چلو چھپکا مار لو, کیونکہ اگر منہ دھویا تو نیند غائب ہو جائے گی. فرمایا وضو کر کے سو, نہ معلوم ہو تمہاری آخری رات ہو, نہ معلوم ہو تمہاری آخری رات ہو. اگر وضو کر کے سویا ہے تو اللہ, جو لوگ جن کو برے خواب آتے ہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں وہ لوگ وضو کر کے سونا شروع کریں, دیکھیں یہ سب چیزیں بند ہو جائیں گی. بعض دفعہ تو بدہضمی سے بھی آتے ہیں, بعض دفعہ یہ شیاطین کیسے مسلط ہوتے ہیں جب انسان ناپاکی کے حالت میں. آج کل جو ہمارے ہاں تو آج کل مصیبت ایک یہ ہے نا, اٹیج بات ہو. پہلے زمانے کے اندر گھروں میں جو یہ میرے بھائی کے دادا سسر بھی ہیں اور دادا کے خلیفہ بھی ہیں یہ, اور وہاں جدہ سے تشریف لائے یہاں پر اور بہت محبت فرماتے ہیں مجھ سے اور بے انتہا شفقت فرماتے ہیں, تو ان جو بوڑھے حضرات ہیں ان کو معلوم ہے پہلے زمانوں میں گھر بڑے ہوتے تھے, کمرے 2-3 ہوتے تھے, جگہ بڑی ہوتی تھی, تو حاجت کے لیے دور جاتے تھے. اس وقت تو اتنے عاملین بھی نہیں تھے, اتنے جنات بھی نہیں تھے جتنے آج کل ہو گئے. کیا ہے کہ جب بیت الخلاء اٹیج ہو گیا تو کم سے کم اس کا دروازہ تو بند کر کے رکھے اور خود پاک و صاف رہے, نجاست نہ لگنے دے. آج کل ایسے ہیں کہ پیشاب کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں اور پورا جسم نجس رہتا ہے. پھر اس کے بعد عاملین کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر جن آ گیا, ہمارے اوپر جادو اور سحر نے اثر کر دیا. ہم نے دیکھے ایک انسان ایسا لباس پہنتا ہے کہ جس کے اندر کوئی انسان سوئی نہ چبو سکے, تو کوئی انسان سوئی چبو سکے گا اس کو؟ انسان خود اس لباس کو پھاڑ دے اب سوئی کیا, اب تو کانٹا بھی اٹھا کے چبو دے گا. تو ہم خود راستہ دیتے ہیں شیاطین کو کہ وہ آ کر برے خواب دکھلائے, وہ آ کر کے اثرات ظاہر کریں. ہم نے جب اٹیچ بات کھلے چھوڑ دیے, دروازہ کھلا ہوا ہے اس کا, اسی کے اندر آنا جانا ہے, دروازہ بند نہیں ہے, یہاں کچھ لگا ہوا, آنا جانا نہیں ہے. دعا پڑھ کر بیت الخلا میں نہیں جاتے, الٹا پاؤں اندر داخل نہیں کرتے. پھر اس کے بعد کیا ہے, شیاطین کو تو موقع چاہیے, اور وہ گڑھ ہے شیاطین کا, جو برے شیاطین ہیں ان کا گڑھ کیا ہے, بیت الخلا ہے. ہمارا ڈرائنگ روم ہوتا ہے, ان کا ڈرائنگ روم بیت الخلا بنا ہوا. ہم اپنے صوفے کے اوپر ایسے بیٹھتے ہیں, وہ جو ہے کموڈ کے اوپر ایسے بیٹھتے ہیں. ان کی کرسی الگ ہے, ہماری کرسی الگ ہے. وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان آیا, اس نے دعا بھی نہیں پڑھی, وہ بس اپنے کام کے اندر لگ جاتے ہیں. اسی لیے بڑے بوڑھوں نے کیا کہا, کہا کہ بیت الخلا میں زیادہ دیر مت رکو, حاجت کرو اور نکلو, حاجت کرو. دادی نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ دادا جب بھی نکلتے تھے بیت الخلا سے تو ناک لال ہوتی تھی, تو میں نے پوچھا کہ آپ کی ناک ہمیشہ بیت الخلا سے نکلتے ہوئے لال کیوں ہوتی ہے. کہا مجھ سے یہ بدبو برداشت نہیں ہوتی, بس فوراً حاجت کرتا ہوں ناک بند کر کے اور باہر نکل آتا ہوں. آج ہمارا عادت ہے کیا کہتے ہیں, فیشل کا روم جو ہے وہ تو بیت الخلا میں ہی ہوتا ہے, آدھا سامان اسی کے اندر ہوتا ہے, سب کچھ اسی کے اندر کرنا ہوتا ہے, پھر تیار ہو کر کے باہر آتے ہیں. پہلے لوگ تیار ہو کے گھر سے باہر نکلتے تھے, اب لوگ بیت الخلا میں تیار ہو کر گھر میں داخل ہوتے ہیں. تو پھر شیاطین کو راستہ ملتا ہے. اسی طرح ایک انسان اپنا حق زوجیت ادا کرنے گیا لیکن ناپاکی کی حالت میں سو گیا. اب جو شیاطین برے بد شیاطین ہیں ان کو اسی وقت راستہ مل جاتا ہے, کیونکہ جو طہارت کا پھاٹک تھا اب وہ پھاٹک ہٹ گیا. ہمارے یہاں تو ویسے بھی ٹرین کے پھاٹک کے پاس ایسی گاڑیاں چڑھ جاتی ہیں کہ گویا ٹرین کے اوپر سے گزر کے جانا ہے. انہوں نے ٹرین گزری نہیں کہ سب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے یہ طہارت کا پھاٹک رکھا ہے. یہ پھاٹک کیا ہے, جیسے ہی ہٹا شیاطین میں حملہ کر دیتے. اس زمانے کے اندر اتنے جنات اور اتنے عاملین نہیں تھے. میں نے یہ جملہ کہا تھا, آج اتنے عاملین کیوں پیدا ہو گئے اور آج اتنے ہی امراض کیوں بڑھ گئے, کیونکہ راستہ ہم خود دیتے ہیں. پیشاب کے قطرے کپڑوں پر لگ گئے, جسم پر لگ گئے, اسی وقت اٹھے اس کو دھوئے. اس کو کوئی گندگی کی چیز لگ گئی فوراً اس کو صاف کرے. دیکھیے آج اس کا ہمارے یہاں اس کو مایوبی نہیں سمجھا جاتا, کھڑے ہو کر کے موت رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں, ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں, پوچھ رہے ہیں آج آپ کہاں جا رہے ہیں, میں تو دبئی جا رہا ہوں, اچھا میں امریکہ جا رہا ہوں. یا ایک ایک وقت میں آدمی وہ ایک کام کرنا چاہیے. وہ آج کل لوگوں کے پاس وقت اتنا کم ہے کہ ہتے موتے میں بھی انسان جو ایک وقت میں دو دو کام کر رہا ہوتا ہے, ادھر یہ بھی کر رہا ہے ادھر وہ بھی کر رہا ہے. تو انسان کو جب طہارت, اسی لیے کیا فرمایا, الطہور شطر الایمان, طہارت ایمان کے جز میں سے ایک بڑا جز ہے. پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے یہ تو عموماً ہے کہ پیشاب کر رہے ہیں اس کے قطروں سے نہیں بچے. نہیں اگر ایک انسان ہے بوڑھا ہو گیا ضعیف ہو گیا قطرے آنے کی شکایت ہے, دادا فرماتے تھے ایک شلوار بناؤ, بیت الخلا میں جاؤ وہ والی شلوار پہن لو, اور پھر اس کے بعد جب تک قطرے آتے رہے وہی شلوار پہن کر رکھو, پھر جب بند ہو جائے فرمایا پھر جاؤ پھر استنجا کرو اور اس شلوار کو اتار دو اور پاک شلوار پہن لو فوراً. تب یہ حضرات طاہر رہتے تھے تو جو ان کے پاس جو آتے تھے وہ متحر ہو جاتے تھے. کیونکہ بھائی پانی کی دو قسمیں, ایک طاہر ہے ایک متحر ہے. مائے مستعمل متاہر تو ہے طاہر نہیں ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ مائے مستعمل یعنی جس پانی سے آپ نے وضو کر لیا, یہاں سے ڈالا یہاں سے بہ گیا, وہ اب یہ پانی کیا ہے؟ متاہر تو ہے یعنی کیا ہے, پاک تو ہے لیکن طاہر نہیں ہے. دوبارہ اس پانی سے اگر کوئی وضو کرنا چاہے وضو نہیں کر سکتا اس سے, کیونکہ اس کے اندر جو قوت تھی پاکی دینے کی وہ ایک وضو کے اندر چلی گئی. ہاں دوسرے کام میں استعمال کر سکتا ہے. تو ایک انسان جب ظاہری طور پر انسان طاہر رہے گا صاف رہے گا تو قلباً بھی اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف رکھیں گے, کیونکہ ظاہر کا اثر لازماً اندر پڑتا ہے. اگر ایک انسان کو معمولی سا کانٹا چبھ جائے فوراً پورے جسم کے اندر کیا ہے, درد شروع ہو جاتا ہے. کیوں درد ہے؟ ایک آدمی اگر یہ پوچھے نہیں آپ کے تو ہاتھ میں ہاتھ کٹ گیا, آپ وہ کر رہے ہیں پورے جسم میں درد ہو رہا ہے, کٹا تو خالی ہاتھ ہے, تو کیا کہتا ہے؟ یہ ہاتھ بھی اسی جسم کا ایک جز ہے, یہ ہاتھ اسی جسم کا ایک جز ہے, اگر اس کو سے تکلیف ہوگی پورے جسم کو تکلیف ہوگی. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, المؤمن اخو المؤمن, مومن مومن کا بھائی ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ, اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے مومن کی تو اس کا سارا جسم تڑپنے لگتا ہے. ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ, سر میں درد ہوگا نیند نہیں آئے گی. اب ایک آدمی پوچھے میاں نیند کا اور سر کے درد کا کیا تعلق ہے, آنکھ بند کر سو جا, وہ کہے گا یہ جسم یہ پوری باڈی جو ہے ایک حصہ ہے یہ. تو اسی طرح جو انسان طاہر اور طہارت کے ساتھ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو بھی پاک ساتھ رکھتے ہیں, اس کا قلب بھی پاک رہتا ہے. تو دوستو اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے, تقوی بھی عطا فرمائیں گے, لیکن اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے. جب تک انسان, میں نے بارہا یہاں پر یہ چیز لوگوں سے سنی ہے جنہوں نے کہا کہ ہمیں ناوا ہو گیا, ہم ایک مہینہ نہیں آئے دو مہینہ نہیں آ سکے, ہم بیمار ہو گئے, اب ہماری حالت خراب ہے, اب ہم نظر بچانا چاہتے ہیں, نظر پھر بھی پڑتی ہے, نظر بچانا چاہتے ہیں نظر پھر بھی پڑتی ہے. اور جو لوگ مستقل آنے والے ہیں حالانکہ ان کا کام ایسا کپڑے کا کام ہے, نظر ڈالنا چاہتے ہیں پھر بھی نظر جھک جاتی ہے, یا نظر پڑ بھی جائے تو دادے نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرمایا طریقہ کیا ہے, سونے سے پہلے معافی مانگو, یا اللہ اگر میرے نفس نے کوئی حرام نظر ڈالی ہو اللہ یا اللہ اس کو معاف فرما دیجیے گا, اللہ سے معافی مانگ لو. اسی لیے کیا فرمایا, فرمایا دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیا کرو. اس کا نام کیا ہے فرمایا, فرمایا یہ ون ڈے سروس ہے. لکھا ہوتا ہے نا یہ ڈرائی کلینز کی دکان پر, صبح دیجئے شام کو لیجئے. فرمایا صبح نکلے پاک صاف, اب شام کو گھر آئے دو رکعت توبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لو, یا اللہ کسی کی بدگمانی ہو گئی ہو. اور ایک عامل اور بتا دیتا ہوں, بس بات کو ختم کرتا ہوں, کہ تینوں قل تو ہم صبح شام پڑھتے ہی ہیں, ہر انسان پڑھتا ہے. اب تین قل پڑھ لیے اس کے بعد کیا کہے, یا اللہ, یا سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے, اس کو مسنون لکھا گیا ہے. تو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد کیا کہے, یا اللہ جتنے لوگوں کی حق تلفی مجھ سے ہوئی ہے اس کا ثواب ان کو پہنچا دے, اور قیامت کے دن ہمارے درمیان میں راضی نامہ کرا دے. بھئی گاڑی والا گاڑی والے کو ٹکر مار دیتا ہے تو راضی نامہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری گاڑی بنوا کے دے دے, راضی نامہ ہو گیا. تو گاڑی بن کر کے مل گئی, راضی نامہ ہو گیا. اگر کسی انسان کی غیبت کی, کسی کی چغل خوری کی, اب وہ نامہ اعمال میں دیکھتا ہے اللہ یہ تو میں نے آیت الکرسی پڑھی نہیں تھی, اللہ تعالیٰ فرمایا فلاں بندے نے تو یہ دیے, کہا اچھا اس نے چغلی کی تھی اس نے یہ بھیجا, چل بھائی جا تو معاف کر دو, پکڑنی ہوگی. بھائی پڑھتے سب ہیں لیکن پڑھ کر کے اس کو استعمال بھی تو کرے نا. یہ کہہ دے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اس کا ثواب سب کو پہنچا دے. بھئی اس میں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جن کو ہم جانتے نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں, صحابہ اکرام بھی ہیں, ہمارے اساتذہ بھی ہیں, ہمارے بڑے بھی ہیں, ہمارے بزرگ بھی ہیں, بزرگان دین بھی ہیں, مفتی ان کو ثواب پہنچ رہا ہے. دین کی فقہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے نا یہ بہت بڑی تھی. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے اندر صفائی وغیرہ کرتی تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحنیک کے لیے جائیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تحنیک کرنے کے بعد کیا فرمایا, اللہم فقہ فی الدین, یا اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما, وہ حبب الی الناس, اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے. دادے نے عجیب بات ارشاد فرمائی, فرمایا اگر لوگوں کے دل میں محبت نہیں ہوگی تو مسئلہ کون پوچھے گا. اب مولوی اتنا کڑوا ہے کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے تو آدمی ہی مسئلہ پوچھتے ہوئے گھبراتا ہے, پاس نہیں آتا, لیکن اگر وہ خوش دلی سے ملتا ہے تو لوگ بھی اس سے خوش دلی سے مسئلہ پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل, مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حاضرین و حاضرات کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ تین چار سال سے چند وظائف اور عملیات سیکھنے کی عرض کر رہا ہوں, مگر کچھ دنوں سے جب ذکر کرتا ہوں تو سر میں درد ہوتا ہے, نماز کے بعد مجھ سے مل لیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی عشق مجازی میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا فرمائے, ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے میری نوکری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے بیٹی کا رشتہ نیک لوگوں میں ہو جائے, آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ قرض بھی ہے اور بے روزگار بھی ہوں, تقریباً 6 ماہ ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو حلال اور بابرکت روزی عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرا بھائی شراب کی لعنت میں اور برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نیک صحبت عطا فرمائے اور اس لعنت سے پناہ عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے میرے تمام گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دیں, آمین, اور دین پر استقامت بھی عطا فرمائے. ہمارے بیٹیوں کے لیے دعا کیجیے, اللہ ان کی شادی کروا دیں, آمین. اللہ سب کو اچھے اور نیک صالح رشتہ عطا فرمائے. ہمارے دو بیٹے انجینئر ہیں, شادی کے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ان کو اچھی لڑکیاں عطا فرمائے. عمران بھائی کی طبیعت ناساز ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا بحرین میں قید میں, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے. میرا یامین, اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی دعا کی درخواست ہے, اللہ ان کی جملہ مشکلات کو دور فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ صحت مند اور تندرستی کے لیے دعا کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. احتشام الحق, ان کی والدہ اصغری خاتون, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جمعے کی نماز میں دعا کر دیں, امام خود دعا کرتا ہے. بھائی ایک بچی 3 سال سے بیمار ہے, اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ قرض کی ادائیگی کی آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے اور والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما دے, آمین. ہمارے ایک دوست نے, ان کی خالہ کا انتقال ہو گیا بھائی, ان کے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ جتنے پرچے آئے ان میں جو حاجتیں لکھی تھیں اللہ تو ان کا بھی جاننے والا ہے. اے اللہ اس مجمع کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو دعاؤں کی درخواست کرنا چاہتے تھے لیکن پرچہ نہیں بھیج سکے, اے اللہ تو ان کے قلوب کی حاجت کو بھی جانتا ہے. اے اللہ سب کی جملہ جائز حاجات پوری فرما, جملہ مشکلات کو آسان فرما, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رحم فرما, اے اللہ رحم فرما, اے اللہ رحم فرما, اے اللہ رحم فرما دے. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے. اللہ ظاہری و جسمانی, ظاہری و باطنی تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اولیاء اللہ کے پاس جانے کی, بیٹھنے کی, ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں محروم نہ فرما. یا آنے والے حاضرین و حاضرات، غائبین و غائبات، اے اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. یا اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہو، اے اللہ سب کی جملہ جائز خواہشات کو پورا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی اہلی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام فرما. جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان کسی بھی مشکل میں مبتلا ہے، اے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما، رحم فرما. اے اللہ جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت بے حساب فرما، جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما. اے اللہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے، اے اللہ اپنی دوستی ہم سب کو عطا فرما دے، اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ حیات اولیاء، حیات اصفیاء، حیات اتقیاء عطا فرما دے. اے اللہ بلا استحقاق عطا فرما دے. اے اللہ بلا استحقاق عطا فرما دے. اے اللہ تو بلا استحقاق تو نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، نیک اور صالحین کی شکل و صورت عطا فرمائی. اے اللہ باطن بھی ویسا بنا دے. اے اللہ محروم نہ فرما. وصلی اللہ. یا اللہ میری والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اے اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. میرے والدین کا سایہ یا اللہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھ، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.